बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समाअत फरमाएंगे। اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ باب الحوائج حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا، جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا ہے، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پر سیاسی ہلچل، ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اپوزیشن کو ناکامی ہوگی، عمران خان کا بیان. یو پی اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کی ووٹنگ کے ساتھ ہی پانچ ریاستوں میں انتخابات مکمل. روس اور یوکرین جنگ کا بارہواں دن، یوکرینی دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں کی جانب روسی فوج کی پیش قدمی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر سیاسی ہلچل تیز ہو گئی ہے، اور اس درمیان وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے اسے ناکامی ہوگی. پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علیم خان کے نون لیگ سے رابطے کی خبروں کے درمیان وزیراعظم نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس کیا، جس میں وزراء اعلی، گورنرز اور وفاقی وزراء شریک ہوئے. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بقول ان کے چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن والے عدم اعتماد کا شوق پورا کر لیں، انہیں شکست کا ہی منہ دیکھنا پڑے گا. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جن کو مقدموں سے خطرہ ہے وہ لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے انقلاب نہیں لا سکتے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ وزیر اعظم ہے تاکہ دوبارہ شفاف الیکشن ہو. انہوں نے عوامی مارچ کے ہمراہ وزیر آباد کی جانب روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جتنا زیادہ خوف زدہ ہوں گے ان کا لہجہ اتنا ہی زیادہ تلخ ہوگا. بلاول بھٹو نے عمران خان پر الزام لگایا کہ وہ پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے گالم گلوچ پر اتر آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد پر متفق ہیں اور وزیر اعظم کو شکست دیں گے. پاکستان روس سے گیس اور گیہوں خریدے گا. رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور ماسکو نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دور روس کے موقع پر قدرتی گیس اور گیہوں کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ماسکو میں اپنے قیام کے دوران پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان مستقبل قریب میں روس سے تقریباً 20 لاکھ ٹن گیہوں درآمد کرے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ فریقین نے روسی کمپنیوں کے تعاون سے بچھائی جانے والی گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جو اس وقت معلق ہے۔ پاکستان کے وزیر توانائی نے بھی کہا ہے کہ دونوں ملک جلد سے جلد اس پروجیکٹ کو شروع کیے جانے کے خواہش مند ہیں۔ روس اور پاکستان درمیان معاہدے پر دستخط سے متعلق رپورٹیں ایسی حالت میں سامنے آئی ہیں کہ مغربی ممالک نے یوکرین میں روس کی کارروائی پر رد عمل میں ماسکو سے دوری اختیار کر لی اور اس کے خلاف سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دور روس کے بہانے اسلام آباد کو تنہا کرنے کی یورپی کوشش کو غلطی قرار دیا ہے۔ مقامی ٹیلی ویژن کے مطابق پاکستان کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ ہم یورپ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے اپنی سلامتی سے متعلق پالیسیاں بنانے میں پوری طرح آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دور روس کو بنیاد بنا کر پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی یورپی کوششیں غلط ہی نہیں بلکہ ناقابل قبول بھی ہیں۔ معید یوسف کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دنیا نے اپنا کردار بخوبی ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان پر دوغلی پالیسی اپنانے کا الزام لگانا زمینی حقائق کے منافی ہے۔ مغربی ممالک جو اس سے پہلے طالبان کی ہماگیر حمایت کے بہانے پاکستان کی سرزنش کرتے رہے ہیں، جنگ یوکرین کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے دورے روس پر کھلی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مغربی ملکوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو روس کے ساتھ تعلقات فروغ دینے کے بجائے یوکرین کے خلاف روسی اقدامات کی مذمت کرنا چاہیے۔ سانح پشاور کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی کہ سانح پشاور سے متعلق تحقیقات میں، جس میں 60 سے زائد نمازی شہید ہو گئے تھے، اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایک سہولت کار کا ڈیٹا اور اس کی تصویر حاصل کر لی گئی ہے۔ مبینہ ملزم کا تعلق جمرود خیبر ایجنسی سے بتایا گیا، جبکہ خودکش بمبار کی عرفیت عبداللہ تھی، جبکہ اس سے پہلے غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے بتایا تھا کہ خودکش دہشت گرد کا نام حبیب الکابلی تھا اور اس کا تعلق داعش سے تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ نیٹورک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سانح پشاور کے خلاف پاکستان اور دیگر ملکوں میں بدستور غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو پورے پاکستان میں سانح پشاور کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے سرپرستوں کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت سے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ ختم ہو گئی۔ ریاست اتر پردیش کے پوروانچل علاقے کے اضلاع کی 54 سیٹوں پر 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے گئے اور سہپہر 5 بجے تک 54% سے زائد رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر چکے تھے۔ جن اضلاع میں ووٹ ڈالے گئے ان میں بنارس بھی شامل ہے، جو وزیر اعظم مودی کا حلقہ انتخاب ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ووٹنگ پرامن ماحول میں ہوئی اور کہیں سے بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس درمیان سماجوادی پارٹی نے کہا کہ جونپور ضلع میں ایک پولنگ بوتھ پر بھارتی جنتا پارٹی کے کارکنوں نے قبضہ کر لیا۔ سماجوادی پارٹی نے اپنے ٹویٹر پیج پر الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لے۔ 7ویں مرحلے کے انتخابات میں بھی حکمراں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کا مقابلہ ہے۔ ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے لیے جہاں ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، ایگزٹ پول بھی سامنے آ جائیں گے، جبکہ نتائج کا باقاعدہ اعلان 10 مارچ کو کیا جائے گا۔ جنگ یوکرین کے 12ویں دن دارالحکومت کیف کے اطراف میں یوکرینی اور روسی فوجوں درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں اور مغربی کیف کے علاقوں پر روسی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پیر کی صبح یوکرین کے دارالحکومت کیف کی سمت جانے والے راستوں پر یوکرینی اور روسی فوجیوں درمیان شدید جھڑپیں شروع ہوئیں، جن کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روسی فوج نے کیف کے نواحی شہر ایئرپن کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ادھر خبر رساں ایجنسی رویٹرز نے امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ روسی فوجیں ہنوز کیف، خارکیف اور چرنی ہوف کے مراکز سے باہر تعینات ہیں اور ان شہروں کا محاصرہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی دوران یوکرینی فوج نے اعلان کیا کہ روسی فوجیں مشرق کی جانب سے دارالحکومت کیف کی سمت پیش قدمی کر رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ روسی فوجیں جنوبی شہر اودیسا پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دراصل روسی فوج نے اعلان کیا کہ ماسکو کے وقت کے مطابق آج صبح 10 بجے سے یوکرین کے 4 شہروں میں عارضی جنگ بندی کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد عام شہریوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنا ہے۔ اس سے پہلے روسی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ یوکرین کی جانب سے عارضی جنگ بندی کو سبوتاش کرنے کی کوشش لا حاصل رہے گی، کیونکہ روسی فوج ڈرون طیاروں کی مدد سے عام شہریوں کے انخلا کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ روسی فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کیف، خارکیف، سومائی اور ماریوپول میں بگڑتی انسانی صورتحال کے پیش نظر نیز صدر ولادیمیر پوتین سے فرانسیسی صدر کی درخواست کے پیش نظر روس کی مسلح افواج نے عام شہریوں کے انخلا کے لیے پیر کی صبح 10 بجے سے حملے روک دیے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب گزشتہ روز ماریوپول سٹی میں محفوظ کوریڈور کے قیام کے باوجود عام شہریوں کے انخلا کا عمل دوبارہ معطل ہو چکا ہے۔ ادھر حکومت پولینڈ نے کہا کہ اب تک 10 لاکھ یوکرینی پناہ گزیں اس کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ 5 لاکھ کے قریب پناہ گزیں اب بھی سرحد کے اس پار موجود ہیں۔ پولینڈ کے امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں پناہ گزینوں کے لیے امدادی اشیاء کا اسٹاک تقریباً ختم ہو گیا، جس کے پیش نظر حالات ابتر ہو سکتے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے عالمی امدادی ادارے یو این ایچ سی آر کے حوالے سے بتایا کہ جنگ یوکرین کی وجہ سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ میں بے گھر ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بحران یوکرین اور روس کے خلاف یورپ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں نے تیل کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ ہمارے اقتصادی امور کے نامہ نگار کے مطابق تیل کی عالمی منڈی بدستور جنگ یوکرین اور روسی تیل اور گیس کی برآمدات کی ممکنہ بندش جیسے معاملات کی وجہ سے شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے اتوار کی شام اچانک $103 فی بیرل سے تجاوز کر گئے، تاہم کاروبار بند ہونے سے پہلے 124.17 پر مستحکم رہے۔ مختصر وقت کے لیے برینٹ آئل کی قیمت $139 تجاوز کر گئی تھی، تاہم بعد میں اس کی قیمت $128.20 تک نیچے آنے کے بعد مستحکم ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق سن 2008 کے بعد سے تیل کی عالمی قیمتوں میں ہونے والا یہ سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اتوار کے روز اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادی روسی تیل اور گیس کی برآمدات ممنوع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ بحران یوکرین کی وجہ سے تشویش پیدا ہو گئی کہ براعظم یورپ کو رواں سال کے پہلے موسم سرما کے اختتام تک روسی گیس سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ روس یورپ کو گیس فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے، جو اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پابندیوں کی زد پر ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ہر طرح کی جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرینی عوام کو امریکہ کی شیطانی پالیسی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کہنا تھا کہ افغانستان، یمن اور عراق کے عوام کی طرح یوکرین کے عوام بھی امریکہ کی شیطانی پالیسیوں کی بھینٹ چڑھا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی سفارشات کی روشنی میں ایران کسی بھی جگہ جنگ کے حق میں نہیں، اور جنگ یوکرین جتنی جلد ختم ہو اتنا ہی خطے کی اقوام کے حق میں بہتر ہوگا اور انہیں مشکلات سے بچایا جا سکے گا۔ صدر ایران نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ہم نے ملکی معاملات کو مذاکرات سے مکمل طور پر الگ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ پوری خارجہ پالیسی نہیں بلکہ ہماری خارجہ پالیسی کا محض ایک حصہ ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ وزارت خارجہ اور اس کی مذاکراتی ٹیم مذاکرات اور اس سے جڑے مسائل کو آگے بڑھا رہی ہے، مگر حکومت اپنے کسی بھی اقدام کو مذاکرات اور جامع ایٹمی معاہدے سے وابستہ نہیں سمجھتی۔ صدر نے کہا کہ ہماری حکومت تمام معاملات من جملہ خارجہ پالیسی، بینکاری نظام اور تیل کی فروخت کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے، اور ہم ان میں سے کسی بھی معاملے میں ویانہ مذاکرات کے نتائج کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران واشنگٹن کے مبہم پیغامات کی بنیاد نہیں بلکہ امریکہ کے عملی رویے کو دیکھتے ہوئے ویانہ مذاکرات کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ تہران نے اب تک کے ویانہ مذاکرات میں پوری یکسوئی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی رویے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، واشنگٹن کی جانب سے دیے جانے والے مبہم پیغامات کی بنیاد پر نہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکل چکا ہے اور اب دوبارہ واپس آنا چاہتا ہے۔ ایران 4+1 گروپ کے لیے پوری طرح واضح ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے امریکہ کو کیا شرائط پورا کرنی ہوں گی۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تاحال امریکی رویے میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا، اور ایرانی عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ انہوں نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کے حالیہ دور تہران اور فریقین کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کا ذکر کیا ہے اور صحافیوں کو بتایا کہ یہ دورہ بیانہ مذاکرات کے تناظر میں فنی معاملات کے بارے میں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران آئی اے ای کے سوالوں کے جوابات پہلے ہی دے چکا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی تھی کہ تکنیکی دائرے اور واضح مدت کے دوران ان سوالوں کے جوابات دوبارہ دیے جائیں۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے بات زور دے کر کہی کہ آئی اے ای کے فنی سوالات کا باب بند کرنے اور ویانا میں کسی ممکنہ سمجھوتے کے درمیان براہ راست تعلق پایا جاتا ہے۔ دمشق پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں دو عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی کہ پیر کو تقریباً صبح 5 بجے صہیونی حکومت نے جنوبی بیروت سے دمشق کے اطراف کے ایک علاقے کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا، جسے شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا۔ سانا کی رپورٹ کے مطابق دمشق کے مضافات میں صہیونی حکومت کے اس حملے میں شام کے دو عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ شام کے فوجی ذرائع کہنا ہے کہ اس حملے میں دو عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ رہائشی علاقوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ 24 فروری کو بھی صہیونی حکومت نے دمشق مضافاتی علاقے پر حملہ کیا تھا جس میں 3 شامی فوجی مارے گئے تھے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیارے مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں سے لبنان کی فضائی حدود کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے شام میں بعض اہداف کو میزائل حملوں کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی محافظ امن فوج نے 12 رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت 12 اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے کچھ دنوں پہلے ایک بیان میں صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ دمشق حکومت صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا جواب دینے کے لیے تمام جائز وسائل سے استفادہ کرے گی۔ صہیونی حکومت شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت و مدد کے لیے اس ملک کی فوج اور اس کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بناتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار ہمارے عزیز ساتھی گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی گلشن بھائی، جنگ یوکرین کی تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے تقریباً 12 دن قبل یوکرین پر جو حملے کا اور وہاں کارروائی کی فوجی کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ مسلسل جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ اور روسیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اب تک 2396 جو فوجی تنصیبات تھیں یوکرین میں ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ان کے طیارے بھی تباہ کر دیے ہیں اور مزید 6 علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تو صورتحال تھی ان کی فوجی پیش قدمی کے بارے میں، وہ جو روس حملے کر رہا ہے یوکرین پر اس کے حوالے سے، لیکن صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرے کی طرف جا رہی ہے، اور ایک گمبھیر صورتحال بنی ہوئی ہے اس جنگ کی۔ ایک طرف جنگ جاری ہے، دوسری طرف جو ہے وہ امن کی بات چیت اور صلح کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے شرپسندی اور شرارت اور شیطنت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آئندہ جمعرات کے دن اناطالیہ شہر کے اندر ترکی، روس اور یوکرین کے وزراء خارجہ اکٹھے ہوں گے اور ان کے درمیان ایک اجلاس منعقد ہوگا اسی جنگ کے حوالے سے اور جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ان دونوں ممالک کے درمیان جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی روس اور یوکرین، ان کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ روس اور چین کا جو اتحاد ہے وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، اور روس کے جو جو اس کو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ بہرحال پورے ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوکرین کی عرضی سالمیت کی بھی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف جو ہے بڑا وزنی موقف معلوم ہوتا ہے, چونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور خاص طور پر یہ جنگ کہ جب بہت ساری طاقتوں کے پاس ایٹمی اسلحے پائے جاتے ہیں, ایٹمی ہتھیار موجود ہیں, خود روس کے پاس ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممالک یوکرین کی حمایت کرتے ہیں ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں, تو اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے, شدت اختیار کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک خطرہ ہوگا پوری دنیا کے لیے. جیسا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, چونکہ یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی, انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کی جو فضائی حدود ہیں ان کو نو فلائی زون قرار دیا جائے, لیکن دوسرے ممالک خود تاکہ جو ان کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر اس کو ہم نو فلائی زون بناتے ہیں تو اسے ایک تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اگر فوری طور پر بند ہوتی ہے, اگر صلح کی کوششیں کسی نتیجے پر پہنچتی ہیں, تو انسانیت اور دنیا جو ہے خطرے سے بچ جائے گی. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کی طرف سے شیطنت کی جا رہی ہے. ابھی ایک تازہ ترین بیان جو آیا ہے امریکی وزیر خارجہ کا, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نیٹو کی توسیع جو ہے مشرقی یورپ تک جو توسیع کرنا چاہتے تھے اس سے ہم دستبردار ہو گئے ہیں, بلکہ ہم وہ توسیع کریں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی فوجی جو ہیں یا برطانیہ کی طرف سے جو جنگجو ہیں وہ یوکرین پہنچ چکے ہیں, ان کا پہلا دستہ یوکرین میں پہنچ گیا ہے. تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اگر امریکی وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں کہ مشرقی یورپ تک نیٹو کی توسیع کریں گے. تو چونکہ جنگ کا بہانہ یہی بنا تھا, جنگ کی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر اسی بات کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے کہ امریکہ نیٹو کی توسیع کرنا چاہتا ہے مشرقی یورپ تک, تو اس کے بعد سے ہی روس نے جو حملے کا حکم دیا تھا. اب اگر امریکہ اپنے اس دعوے سے یا اس بات سے دستبردار نہیں ہوتا اور برطانیہ کی طرف سے جو فوجی بھیجے گئے ہیں ان کو واپس نہیں بلایا جاتا اور متعدد امریکہ یا دوسرے ممالک کی طرف سے بھی فوجی وہاں پر آتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو جائے گی.
جی گلشن بھائی, بہت ہی کم وقت بچا ہے ہمارے لیے, ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یوکرین نے یورپی یونین کی رکنیت کا جو مطالبہ کیا تھا اس پر یورپ کی جانب سے کیا رد عمل کیا گیا؟
جی, یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا تھا کہ جیسے یہ حملہ شروع ہوا تھا, یعنی روس کی طرف سے جو حملہ شروع کیا گیا تھا یوکرین پر, تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے. اس کے علاوہ جو ان سے جو پہلے صدر تھے یوکرین کے پیٹرو یوروشینکو, انہوں نے بھی کہا کہ نیٹو میں شامل ہونا اور یورپی یونین میں شامل ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک ہدف رکھتا ہے. لیکن اس کی اگرچہ یورپین پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے, لیکن جرمنی کی طرف سے اور خود یورپی کمیشن کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو وقت ہوا تو اس پر بات کی جائے.
بہت بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی، میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی، میں نظر کر رہا خوشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے مجھ کو، خبر نہیں تھی مجھ کو، خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام باب الحسین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ اس پرمسرت موقع پر ہم آپ کو کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 16 اسفند، 4 شعبان اور 7 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار شعبان سن 26 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام ام البنین تھا، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام جیسے والد بزرگوار اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کے سائے میں رہ کر علمی اور معنوی کمالات حاصل کیے۔ ان حضرات کی صحبت نے حضرت عباس علیہ السلام کی معنوی شخصیت اور ان کے فضائل پر گہرا اثر ڈالا۔ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ ان کی قربت اور ہمراہی سے کبھی بھی کوتاہی نہیں برتتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ اسلام کی راہ میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی جان بھی نثار کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام اہل بیت رسول علیہ السلام کے معنوی اور روحانی کمالات سے بہرا مند ہو کر علم و فضل کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ اپنی علمی مشکلات کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ محتاجوں کی خبر گیری اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے بے حد کوشاں رہتے تھے۔ چار شعبان سن 440 ہجری قمری کو ایران کے معروف صوفی و شاعر ابو سعید ابی الخیر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 357 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو علم تفسیر قرآن، فقہ اور حدیث میں ملکہ حاصل تھا۔ اسی بنا پر 4ویں اور 5ویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین صوفیوں میں ان کا شمار ہوا۔ ان کو شاعری میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی اور بہت سی رباعیات اور قطعات انہوں نے کہے ہیں۔ سات مارچ سن 1274 عیسوی کو اطالوی فلسفی تھومس ایکویناس کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1225 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور دینی علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے نیپل یونیورسٹی میں فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ ارسطو کی طرح ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ہر شخص کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے جو اس کو معنوی کمال تک پہنچا سکتی ہے۔ ایکویناس کے مطابق الہیات اور سائنس ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتے، کیونکہ دونوں حقیقت کے متلاشی ہیں۔ سات مارچ سن 1936 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ کے بعد نازی جرمنی نے پہلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ جرمنی کی نازی فوج ایڈولف ہٹلر کے حکم پر وارسا اور لوکارنو معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رینانی میں داخل ہوئی، جس کو جرمنی اور فرانس کے درمیان متنازع ہونے کی وجہ سے بفر زون قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح جرمن فوج نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 7 مارچ سن 1957 عیسوی کو مصر کی مسلم قوم کی بھرپور جد و جہد کے نتیجے میں نہر سوئس کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ نہر سوئس شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے اور یہ دنیا کے 3 بر اعظموں کے مختلف ممالک کو ملانے کا نزدیک ترین بحری راستہ ہے۔ مصری رہنما جمال عبد الناصر کی طرف سے سن 1956 میں نہر سوئس کو قومیانے کے بعد برطانوی اور فرانسیسی افواج نے سہونی فوج سے مل کر مصر کے علاقے جزیرہ نمائے سینا پر حملہ کر دیا تاکہ نہر سوئس پر قبضہ کر کے سہونی حکومت کے بحری جہازوں کے لیے خلیج عقبہ کو کھول دیں۔ جارہے غیر ملکی فوج نے جزیرہ نمائے سینا سمیت نہر سوئس کے ساحل پر واقع بعض دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں قابض ممالک کی فوج نے ان علاقوں کو خالی کر دیا، جس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کے بحری جہاز دوبارہ نہر سوئس سے گزرنے لگے اور اس وقت سے نہر سوئس مکمل طور پر مصر کے کنٹرول میں آ گئی۔ سن 1329 ہجری شمسی کو ایران کے ایک انقلابی مجاہد خلیل تہماسبی نے اس وقت کے شاہی وزیراعظم اور برطانوی سامراج کے پٹھو علی رزم آرا کو قتل کر دیا۔ ملکی امور اور میدان سیاست میں رزم آرا کی بدعنوانیوں اور غلط پالیسیوں سے عوام اور علماء نے ان کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ رزم آرا کے قتل کا انقلابی کارنامہ انگریزوں کے پٹھو بعض پارلیمانی نمائندوں کے لیے ایک چیلنج تھا، جو ایرانی تیل کو قومیانے کے عمل میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ خلیل تہماسبی کے انقلابی اقدام کے نتیجے میں رزم آرا کی ہلاکت کے بعد بہت کم عرصے میں ایرانی پارلیمنٹ میں تیل کو قومیانے کا بل پیش کیا گیا اور پیٹرولیم کمیشن نے اس کی منظوری دی۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، ہم قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، ہے آج تک وہاں قائم تیرا بھرم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے، نہیں یہ بات کسی جا چیز سے بھی کم غازی نہیں یہ بات کسی چیز سے بھی کم غازی پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی یہ خاصیت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں تیرے علم کے پھرہرے کا یہ کرم غازی تیرے علم کے پھرہرے کا یہ کرم غازی پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی ردائے زینب کلثوم کی بقا کے لیے علی کے گھر میں ہوا ہے تیرا جنم غازی علی کے گھر میں ہوا ہے تیرا جنم غازی پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی وہاں دعائیں جو مانگیں وہ رد نہیں ذات کا مرکز تیرا حرم غازی ہے معجزات کا مرکز تیرا حرم غازی پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی
سامعین قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام چار شعبان المعظم 26 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کے معروف القاب قمر بنی ہاشم علمدار کربلا، غازی اور باب الحوائج ہیں. ان کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے القاب ہیں جو آپ کی عظیم المرتبہ شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے واقعہ عاشورہ میں ایسا بے مثال کارنامہ انجام دیا کہ حق شناسی اور وفا شعاری میں پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے. انہوں نے اپنے ایثار و فداکاری اور غیر معمولی وفا کے ذریعے امام وقت سے اپنے عشق و عقیدت کا اس طرح سے اظہار کیا جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی. آپ نے اپنے اس کردار سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی امامت و ولایت کی پیروی سب سے اولین ترجیح ہے.
سامعین، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میدان کربلا میں لشکر حسینی کے عظیم علمبردار، شجاعت کے منادی اور سپاہ اخلاص و شہادت کے سردار تھے. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں دین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے جو بے مثال کارنامہ انجام دیا وہ تاریخ کے دامن میں سنہری حروف میں درج ہے. آپ نے واقعہ کربلا سے پہلے بھی اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ مختلف جنگوں میں کفر و نفاق کا مقابلہ کیا اور اسلام کی پاسداری کی.
سامعین قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے، جبکہ والدہ گرامی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ام البنین کے لقب سے معروف تھی. آپ نے چار معصوم ہستیوں کا زمانہ درک کیا ہے، امیر المومنین امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام. آپ کا نام مبارک عباس خود امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر رکھا. آپ کے القاب میں قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، سقا، علمدار کربلا اور عبد صابر زیادہ معروف ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے فرزند عباس نے اس طریقے سے مجھ سے علم و دانش حاصل کیا جس طرح پرندے کا ایک بچہ اپنی ماں سے دانہ پانی حاصل کرتا ہے۔ لقب باب الحوائج آپ کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت ملا جب آپ کریم اہل بیت کے عطا کردہ تحائف، ہدایا اور اشیاء کو مستحق افراد کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ذات گرامی کی نمایاں ترین صفت اپنے امام کا مطیع محض ہونا ہے، چاہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا دور ہو یا اس کے بعد آپ کی شہادت کے موقع پر پیش آنے والے دردناک واقعات ہوں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ ہو یا پھر روز عاشور پیش آنے والے واقعات، آپ سراپا اطاعت تھے۔
سامعین، آپ کی ذات والا صفات حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اسی مقام کی حامل تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شخصیت کی حامل تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں آپ بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے، اس طرح کہ آپ حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے، بے نفسی انتا، یعنی میری جان تم پر قربان۔ اور آپ کی شہادت کے بعد فرمایا، اے میرے بھائی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ ایسے امام زادے ہیں جن کے لیے معصومین علیہ السلام کی جانب سے تقریباً 11 زیارت نامے وارد ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ معروف وہ زیارت نامہ ہے جو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے وارد ہوا ہے۔
علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے،
بتاؤ وفا کہاں خدا کون ہے،
علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے،
فوج یزیدی میں ایک کھلبلی ہے، فوج یزیدی میں ایک کھلبلی، یہ مانند شیر خدا کون ہے،
علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے،
ہے جس کے علم کی ہوا میں شفا، ہے جس کے علم کی ہوا میں شفا، کہو تو وہ معجز نما کون ہے،
علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے،
محمد کے بستر پہ ایک رات میں، محمد کے بستر پہ ایک رات میں، خریدے جو رب کی رضا کون ہے،
علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے،
یہ پوچھو نبی سے کہ قوسین پر، یہ پوچھو نبی سے کہ قوسین پر حجاب خدا میں ملا کون ہے،
علمدار کربو بلا کون ہے، علمدار کربو بلا کون ہے۔
سامعین، محرم الحرام 61 ہجری قمری کی شام یا شب عاشور کو میدان کربلا میں جب لشکر یزید کی جانب سے اعلان جنگ ہوا تو حضرت عباس علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی، تو شمر نے خاندانی تعلق کی بنیاد پر امان دینے کی پیشکش کی، جس پر آپ نے فرمایا خدا تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے، تو ہمیں تو امان دے رہا ہے مگر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے لیے کوئی امان نہیں، کیا ہم ملعون کی اطاعت کریں؟ شمر غصے میں واپس چلا گیا۔ حضرت مولا عباس علمدار کی اطاعت امام اور وفا رہتی دنیا تک اہل وفا کے لیے استعارہ بن چکی ہے، نوجوان انہیں اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ اگر مختلف زیارت ناموں کا جائزہ لیں تو حضرت غازی عباس علمدار کے زیارت نامے میں مطیع یا اطاعت گزار کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔
سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس ابن علی اعلی بصیرت اور پختہ ایمان کے حامل تھے، جنہوں نے امام علی مقام کی رکاب میں جہاد کیا اور امتحان میں سرخرو ہوئے۔ آپ نے سن 61 ہجری میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ میدان کربلا میں 10 محرم کو شہادت پائی۔ وقت شہادت آپ کی عمر مبارک 34 سال بتائی جاتی ہے۔
سامعین، حضرت غازی عباس ابن علی ابن ابی طالب ابو الفضل العباس اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت امام علی علیہ السلام کے پانچویں بیٹے ہیں، کربلا میں میرے کاروا تھے۔ دنیا بھر کی طرح بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی ذات سے خاص انسیت، عقیدت، عشق اور مودت پائی جاتی ہے۔ شیعہ اور سنی مسالک کے افراد اپنے گھروں کی چھت پر ان کے نام کا علم لگاتے ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ علم کی نظر مانتا ہے، کسی شخص کو کربلا والوں کی یاد سے دل کو تازہ کرنا ہو تو وہ علم کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، راہ چلتے کسی بستی میں سڑک کے دوسری جانب یا گلی میں کسی گھر پر علم نظر آ جائے تو زیر لب دل و جان سے آواز آتی ہے، یا عباس علمدار۔
گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں،
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
یہ علم نور ہے، خوشبو ہے، وفاداری ہے، اس پہ لکھی ہوئی تاریخ علمداری ہے، اس لیے ہم اسے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
حمزہ و جعفر و حیدر کی نشانی یہ علم آج تک کہتا ہے خیبر کی کہانی یہ علم، بھاگنے والوں کا ہم اس سے پتہ لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں.
سامین حضرت عباس علیہ السلام سے توسل عقیدت صرف اہل تشیحی نہیں بلکہ اہل سنت مسیحی کلیمی اور ارمنی بھی بعض کرامات بیان کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آپ سے متوسل ہوتے ہیں. یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین کا ذکر حضرت عباس علیہ السلام سے متوسل ہونے کے لیے مشہور ذکر ہے. نیاز میں خصوصی نیاز غازی عباس کے نام کی نیاز اب بھی معروف ہے.
سامعین پروگرام کے آخر میں ہم ایک بار پھر قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
میں ہوں عباس علی, 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 یہ ہے فضیلت میری, میں ہوں عباس علی, یہ ہے فضیلت میری.
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری,
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی.
باپ کو دیکھا نہ ماں کو نہ کسی کو دیکھا, آنکھ کھولی تو حسین ابن علی کو دیکھا, اس لیے فرض ہے نبیوں پہ زیارت میری. بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری,
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی.
مجھ پہ مخدومن رکھی ہے کریمی کی نظر, ان کے حسنین سے دو بھائی تھے موجود مگر پھر بھی بھائی کا زینب نے یہ قسمت میری.
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی,
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری,
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی.
کچھ بھی ہو جائے کبھی ٹل نہیں سکتی میری بات, حشر تک اب ہے میرے قبضہ قدرت میں فرات, وہی ہوتا ہے جو کہتی ہے طبیعت میری.
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی,
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری,
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی.
اپنے جذبات کا احساس لکھا ہے میں نے, سینہ آب پہ خود پیاس لکھا ہے میں نے, دیکھ لو دست بریدہ سے کتابت میری.
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی,
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری,
میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی, میں ہوں عباس علی.
مرضی ثانی زہرا سے مجھے مطلب ہے, میرا من سب ہے علمدار فضیلت کب ہے, ابن زہرا کی غلامی ہے فضیلت میری.
میں ہوں عباس
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
حکم شبیر کی پابند ہے میری تلوار، لنا سے فیل میں جرت کا میری تھا اظہار، کربلا میں تھا نہ لڑنا ہی شجاعت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
کچھ بھی ہو جائے یہ پرچم نہیں گرنے دینا، جب اٹھاتا ہے علم کوئی تو آتی ہے صدا، ہے تیرے ہاتھ میں اس وقت امانت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
ایک لقب باب حسین ہے میرا اب تک مشہور، یعنی رب کو ہے یہی میرے تکلم منظور، شہ سے ملنا ہے جسے لے وہ اجازت میری،
میں ہوں عباس علی، یہ ہے فضیلت میری، میں ہوں عباس علی، یہ ہے فضیلت میری،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، 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 میں ہوں عباس علی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اب پیش خدمت ہے کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، تیل کی فروخت کے لیے ہم نے ایٹمی معاہدہ اور اتفاق کا انتظار نہیں کیا، صدر مملکت۔ القدس العربی، یوکرین پر بینٹ کی ثالثی ناکام، اسرائیل نے اعتراف کیا۔ اور گلوبل ٹائمز، چین کو امریکہ اور مغرب کے سامنے اپنی فوجی ترقی کی شفافیت کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، ایٹمی انرجی میں ترقی پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے، قائد انقلاب اسلامی۔ روزنامہ کیہان نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے یوم شجرکاری اور قدرتی ذخائر کے ہفتے کی مناسبت سے اتوار کے دن دو پودے لگائے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کی اور شجرکاری کو ایک دینی و انقلابی اقدام قرار دیا اور فرمایا کہ یقیناً درختوں کا تحفظ اور ان کی دیکھ بھال بھی بہت اہم کام ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ماحولیات کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنگلی جانوروں کے تحفظ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں بھی شکار صرف بھوک مٹانے کے لیے ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے کیا جانے والا سفر بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، نئی سرد جنگ میں ترکی کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب مشکل نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ نئی سرد جنگ میں ترکی کہاں کھڑا ہے۔ اس سوال کا جواب مشکل نہیں ہے۔ ہم نے یوکرین کی جنگ کے آغاز کے بعد سے جس طرح سے ترکی کی میڈیا میں نیو نازی کا لفظ سنا، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ہی میں نے ٹی وی پر ہونے والی ایک ڈیبیٹ میں ان لوگوں سے بحث کی جن کا یہ خیال تھا کہ یوکرین میں اقتدار نیو نازیوں کے ہاتھ میں ہے اور نیٹو جنگ کا وسیلہ ہے جس سے ترکی کو فوراً باہر نکل جانا چاہیے۔ حالانکہ ترکی میں یوکرین اور وہاں کے صدر کے ساتھ ہمدردی نظر آتی ہے، لیکن ہر جگہ نیٹو کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ترکی میں رائے عامہ میں مغرب کی خباثت اور وہاں نسلی امتیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پیغام واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ روس برا ہے، لیکن مغرب بھی بہت خباثت بھرا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں: شیخ رشید کی قبل از وقت الیکشن پر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش۔ روزنامہ جسارت: شین وارن کی موت کی حقیقت جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے، تھائی پولیس۔ اور ہندوستان ٹائمز: یوکرین جنگ کا 12th دن، وزیراعظم مودی یوکرین کے صدر سے آج بات کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: مودی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، بھارتی ٹی وی کا دعویٰ۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ کیا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں؟ بھارتی حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے دونوں پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی میں مزید کمی آنے کی توقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق، بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ دونوں ملکوں میں در پردہ جاری بات چیت کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ تاہم بھارت نے اس خبر کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ روزنامہ قومی آواز: یو پی اسمبلی انتخابات، آر ایس ایس کے خیمے میں کوہرام۔ روزنامہ قومی آواز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے ساتویں اور آخری مرحلے میں 7 مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ایسے میں اقتدار کے لیے دعویدار مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے تشہیر کے آخری روز تک پوری شدت کے ساتھ مہم چلائی گئی، لیکن حکمراں بی جے پی ریاست میں اپنی ڈگمگاتی کرسی کو بچانے کے لیے کئی طرح کے ہتھکنڈے اختیار کرتی نظر آئی۔ انتخابی مہم میں رائے دہندگان کو ڈرانے اور دھمکانے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ پارٹی کے اراکین اسمبلی رائے دہندگان کو اس راشن کا حوالہ بھی دیتے نظر آئے جو حکومت نے کورونا بحران کے دوران تقسیم کیا تھا۔ بی جے پی عوام کی تائید حاصل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا: یوکرین کے عوام امریکہ کی شیطانی پالیسیوں کا شکار ہوئے ہیں، صدر ایران۔ فارس نیوز ایجنسی: ہمیں روس پر چینی پرچم کے ساتھ F-22 طیاروں سے بمباری کرنی چاہیے، ٹرمپ۔ اور France 24: یوکرین کے فوجی روس کی پیش قدمی روکنے کے لیے جنوبی کیف کا آخری پل تباہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی. تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے.
ایران کے تیل کے شعبے میں بہترین ملکی سرمایہ کاری انجام پا رہی ہے. وزیر پیٹرولیم روسی بینکوں کی سوئفٹ سسٹم تک رسائی ختم ہونے سے ہندوستان کی تیل کمپنیوں کو نقصان. جنگ یوکرین جاری رہنے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی میں تاخیر سے تیل کی قیمت $185 تک پہنچنے کا امکان.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر صنعت و تجارت اور معدنیات سید رضا فاطمی امین نے ایروان میں آرمینیا کے وزیر اقتصاد سے ملاقات میں کہا ہے کہ شمال جنوب کوریڈور میں چار اصلی راستے پیش نظر رکھے گئے ہیں کہ جن میں سے ایک آرمینیا سے گزرتا ہے, اور اسی تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ کو فروغ دینا تہران کے پیش نظر ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا مشترکہ کام ہے اور دونوں ملکوں کو یہ کام انجام دینا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ ایران اور آرمینیا کے اقتصاد ایک دوسرے کے معاون ہیں اور اس شعبے میں ہمارے پاس بہت زیادہ مشترکہ اور باہمی گنجائشیں اور توانائیاں موجود ہیں. انہوں نے نقل و حمل اور رقم کے لین دین سے متعلق مسائل کے بارے میں کہا کہ یہ امور حل کر لیے گئے ہیں. گزشتہ سال ہم نے بارٹر ٹریڈنگ سمیت مختلف طریقوں کو اس کے لیے استعمال کیا کہ جو کامیاب رہے. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے مابین لین دین کو دو سطحوں پر انجام پانا چاہیے. ایک سطح دونوں ملکوں کے درمیان چیزوں کا تبادلہ, اور دوسری سطح مشترکہ اور باہمی سرمایہ کاری ہے, اور دوسری سطح زیادہ اہم اور گہری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گاڑیوں اور گھریلو مصنوعات کی تیاری کے لیے مشترکہ سرمایہ کاری کے شعبے میں بھی دلچسپی موجود ہے کہ ٹیکنالوجی اور پرزے ایران فراہم کریں اور آرمینیا میں ان کی پیداوار انجام پائے. ایران کے وزیر پیٹرولیم نے تیل کے مختلف شعبوں میں ملکی سرمایہ کاری کی خبر دی ہے.
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ایران کی وزارت پیٹرولیم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا انتظار نہیں کیا ہے, اور اس نے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے ملکی کمپنیوں کی طاقت و توانائی سے بھرپور استفادہ کیا ہے. انہوں نے ماشہ بندرگاہ میں بید بلند خلیج فارس جیٹی کے معائنے کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی وزارت پیٹرولیم نے پروگرام بنایا ہے کہ تیل کے مختلف شعبوں میں منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے ملکی بڑی کمپنیوں اور کنٹریکٹرز کی توانائیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ برنر گیسوں کو جمع کرنے اور فیلڈز کی ترقی کے شعبوں میں یہ منصوبے بنائے گئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ان منصوبوں کی فائنانسنگ کے ذریعے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. ایران کے وزیر پیٹرولیم نے مزید کہا کہ اگر پابندیاں ہٹا لی جائیں تو وزارت پیٹرولیم 2019 کی تیل کی برآمدات کی سطح پر واپس آنے کی 100% آمادگی رکھتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ صوبہ خوزستان میں بہت اچھے منصوبے شروع کیے گئے ہیں, اور اب تک فیلڈز کی ترقی کے لیے تقریباً $4.5 ارب کے معاہدے کیے جا چکے ہیں, جن میں سے زیادہ تر صوبہ خوزستان کی فیلڈز سے تعلق رکھتے ہیں.
اقتصادی تعاون کی تنظیم ایکو کے سیکرٹری جنرل نے اس تنظیم کے نمائندوں کی کونسل کے ارکان کے ہمراہ شہید رجائی بندرگاہ کے خصوصی اقتصادی زون کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا, اور ایران کی اس جدید ترین اور سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کی آپریشنل سرگرمیوں کا جائزہ لیا. اس بندرگاہ سے ایران کے 57% سامان کا لین دین ہوتا ہے. صوبہ ہرمزگان کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ڈائریکٹر جنرل علی رضا محمدی کرجی ران نے اس موقع پر شہید رجائی بندرگاہ میں سرمایہ کاری کی گنجائش اور سہولیات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ صوبہ ہرمزگان میں 14 چھوٹے بڑے جزیرے اور 32 فعال بندرگاہیں موجود ہیں, اور سامان کا سب سے زیادہ لین دین ان بندرگاہوں سے انجام پاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شہید رجائی بندرگاہ شمال جنوب کوریڈور کے مرکز میں واقع ہونے کی وجہ سے براعظم ایشیا کو یورپ سے ملاتی ہے, کہ جو غیر ملکی سرمایہ کاروں اور سمندری تجارت کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی مثبت چیز ہے۔ ہندوستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی بینکوں کو سوئفٹ سسٹم سے باہر نکالنے اور پابندیوں کی وجہ سے ہندوستان کی سرکاری کمپنیوں کو روس کی آئل فیلڈز کے شیئر کا منافع واپس لینے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور روس کے بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کا امکان کم ہو جائے گا۔ ہندوستانی ذرائع نے اکنامک ٹائمز کو بتایا کہ روس کے خلاف ان پابندیوں سے وسٹوک منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کا امکان ختم ہو جائے گا اور روبل کی قدر میں شدید کمی سے ہندوستانی کمپنیوں کے لیے ڈالر کے حساب سے شیئرز کا منافع کم ہوگا۔ سرکاری کمپنیوں او این جی سی، آئل انڈیا، انڈین آئل اور بی پی سی ایل نے روس کی آئل اینڈ گیس فیلڈز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ او این جی سی کمپنی کے سابق سربراہ سبھاش کمار کا کہنا ہے کہ سوئفٹ سسٹم سے محروم ہونے کی تفصیلات اور جزیات ابھی تک واضح نہیں ہیں، لیکن اگر بینکنگ چینلز بند ہو گئے تو روس سے شیئرز کا منافع واپس لانا دشوار ہو جائے گا۔ ازبکستان کے صدر شوکت میر زیایوف نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی دعوت پر 3 اور 4 مارچ کو پاکستان کا دورہ کیا۔ ازبکستان اور پاکستان کے ہماگیر تعاون اور اسٹریٹجک تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا اس دورے کے اہم مقاصد میں شامل تھا۔ اسی طرح تجارت، سرمایہ کاری، صنعت، نقل و حمل، لاجسٹک، بنیادی تنصیبات اور سیاحت کے شعبوں میں باہمی تعاون اور مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ثقافتی تبادلے کے پروگراموں کو فروغ دینے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان مذاکرات کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ازبکستان کے صدر نے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران پاکستان کے صدر عارف علوی اور پاکستان کی بڑی کمپنیوں اور اداروں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کی۔ اس وقت ازبکستان میں 163 کمپنیاں پاکستانی سرمایہ کاروں کے سرمایہ سے کام کر رہی ہیں۔ پاکستان نے 22 دسمبر سن 1991 کو ازبکستان کی آزادی کو تسلیم کیا اور 10 مئی 1992 کو دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ ناظرین، تجارتی خبروں کے لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے کچھ مزید تجارتی خبریں۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد براعظم یورپ میں گیس کی قیمت ریکارڈ 2.2 ڈالر فی مقام میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ رواں سال موسم سرما میں گیس کی قیمت یورپی ملکوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ اور درد سر تھی۔ یہ مسئلہ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کے بعد اپنے عروج پر پہنچ گیا اور اب یورپ میں گیس کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت یورپی یونین کے رکن ممالک اپنے استعمال کی تقریباً 40% قدرتی گیس روس سے حاصل کرتے ہیں۔ برطانوی کمپنی وڈ میکنزی نے ایک رپورٹ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر مغرب نے روس سے گیس حاصل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یورپ کے گیس کے ذخائر 6 ہفتے بعد ختم ہو جائیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے حال ہی میں کہا ہے کہ عالمی سطح پر توانائی سے متعلق مسائل کو سیاسی رنگ دینا، کہ جسے امریکہ اور مغرب نے اپنے حریفوں پر دباؤ ڈالنے کے ایک حربے میں تبدیل کر دیا ہے، ناقابل قبول ہے۔ اگرچہ پابندیوں نے روس کے قدرتی ذخائر کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا ہے، لیکن خریدار اور شپنگ کمپنیاں روسی کمپنیوں کے ساتھ لین دین سے گریز کر رہی ہیں۔ یوکرین کے ساتھ روس کی جنگ جاری رہنے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی میں تاخیر سے رواں سال کے آخر تک تیل کی قیمت 185 ڈالر فی بیرل تک پہنچنے کا امکان ہے۔
یوکرین اور روس کے تنازع کی وجہ سے تیل کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جی پی مارگن بینک نے امکان ظاہر کیا ہے کہ روس کے تیل کی فراہمی میں خلل جاری رہنے اور ایرانی تیل کی مارکیٹ میں ترسیل میں تاخیر سے تیل کی قیمت رواں سال کے آخر تک 185 ڈالر فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے حال ہی میں تقریباً 120 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ قیمت میں یہ اضافہ روس کی آئل ریفائنریوں پر امریکی پابندیوں کے نفاذ کے بعد ہوا ہے، جبکہ واشنگٹن نے ابھی روس کی تیل اور گیس کی برآمدات کو نشانہ نہیں بنایا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کو تیل کی عالمی مارکیٹوں اور امریکہ کی توانائی کی قیمت پر ان پابندیوں کے اثرات کے بارے میں تشویش ہے۔ توانائی کی عالمی ایجنسی کے 31 ارکان نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ تیل کی فراہمی میں پیدا ہونے والے موجودہ خلل کو دور کرنے کے لیے اپنے تیل کے ذخائر میں 60 ملین بیرل تیل مارکیٹ میں لائیں گے۔ البتہ اس خبر کا تیل کی قیمت میں اضافے کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔
اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران کے تیل کے شعبے میں بہترین ملکی سرمایہ کاری انجام پا رہی ہے، وزیر پیٹرولیم۔ روسی بینکوں کی سوئفٹ سسٹم تک رسائی ختم ہونے سے ہندوستان کی تیل کمپنیوں کو نقصان۔ جنگ یوکرین جاری رہنے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی میں تاخیر سے تیل کی قیمت $185 تک پہنچنے کا امکان۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔